نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت النبی کے اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے. ابھی تک جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ نبوت کے پہلے 3 سال جو خفیہ یا ون آن ون بیس تبلیغ پر تھے, اور مسلمان چونکہ بہت زیادہ نہیں تھے اس دور میں تو مکہ والوں نے اس کو زیادہ اہم نہ سمجھا, گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے بہت زیادہ تھریٹ فیل نہیں کیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی چیز جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو چھپ جاتی ہے. بس اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کو پکچر کھینچے دور کی ہو, چھوٹی سی پکچر ہوگی نا تو آپ کو بہت لگے گا کہ میں بہت, میرا رنگ صاف ہے, بہت اچھی سکن ہے, لیکن آپ اس پکچر کو جب بڑا کرتے جاتے ہیں نا تو چہرے کے مسام تک کھلتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز دنیا کا ہو یا دین کا ہو, جب ابھی اتنا زیادہ عام نہیں ہوا ہوتا تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ فکر نہیں کرتے, منی میٹرز ہوں کوئی بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن جب کوئی چیز مسلسل خرابی کا شکار ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ نمایاں ہوتی ہے. تو اب ہوا کیا کہ 3 سال تو خیر سے گزر گئے, چونکہ اس میں بہت ایکسپوجر نہیں ملا لہذا اس میں بہت زیادہ ریئیکشن بھی نہیں تھا. اب آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ, آپ کہہ لیجئے کہ اب 4th سال شروع ہو گیا. اب یہ سال اس طرح نہیں کہ بالکل ون آن ون بیس پہ ایک سال کا دن ختم ہوا تو اگلے سال سے یہ کام شروع ہو گیا. یہ بانٹ ایک قسم کی, آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک اندازن بانٹ ہوتی ہے کہ جب تقریباً 3 سال ہو گئے, اکا دکا لوگ جو تھے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی رہیں, قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اس طرح اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو گئی. یعنی تھوڑا سا لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ اب یہ کام ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ 3 سالوں میں ان لوگوں کے ذریعے کچھ خیر بھی لوگوں کو دکھی ہوگی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بہت اچھا رشتہ دار بن جاتا ہے, بہت اچھی بیوی اور بہت اچھے یہ. لیکن یاد رکھیے کہ ایک دم یہ ٹائٹل نہیں ملتا. مثلا آپ کہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوئی تو میرے شوہر مجھے مسلمان سے مراد ہے کہ شعوری اسلام میرے اندر آ گیا تو میرے میاں مجھے کہیں گے تم بہت اچھی ہو. تو یہاں بھی ایک اصول لکھ لیں, جب بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ خود سنبھرتی ہیں نا تو شروع میں آپ کو قطع رحمی کا اور رشتے نہ نبھانے کا الزام ملے گا. بات سمجھیے گا, پھر میں دوبارہ بولتی ہوں, شاید آپ نے غور نہیں کیا ہو. ہم سوچتے ہیں کہ دین پہ عمل کر رہے ہیں, ہم قرآن پہ آ گئے اور اچھے ہو گئے تو بس اب میاں صاحب تو ایک کارڈ دے دیں گے کہ تم تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہو, اور بچے کہیں گے ماما آپ تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں, آپ ٹھیک ہیں. اب بلکہ ان کو کیا لگنا ہے, آپ کچھ زیادہ کریٹک نہیں ہوتی جا رہی, یا آپ ہر وقت ٹوکتی نہیں رہتی, اور مرد بھی کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, میں کتنے سال سے ایسا تھا, اب تم یہ پڑھنے جاتی ہو نا تو اب تمہاری زبان کھل رہی ہے. تو ہمیشہ ہر نبی کے دور میں, اور خاص طور پہ اب سیرت میں دیکھیں گے کہ جب بھی بگڑے ہوئے معاشرے میں کچھ لوگ اصلاح کر کے اپنی دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے نا تو پہلا الزام ان پر یہ لگتا ہے کہ یہ رشتے ناطے نہیں نبھا رہے, یہ سسرال کو نہیں پوچھ رہے, یہ ساس کو نہیں پوچھتے, یہ میاں کو گھر چھوڑ کے چلی جاتی, یہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو یہ شروع میں ہوگا کیونکہ ابھی وہ آپ کے اس مزاج کے نہیں بنے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ تھوڑی سی جب وسعت ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سورۃ الشورا کی ایک آیت آتی ہے,
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں, پھر جو ایمان لے آئیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھے, اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ سورۃ شورا کی آیت 214 ہے, یہ نازل ہو گئی. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بالکل واضح حکم تھا کہ اپنی فیملی کو کال کیجئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا, بنو ہاشم ان کا قبیلہ تھا جو, ان کو اکٹھا کیا, کچھ لوگ بنو مطلب کے بھی اس میں آ گئے. اب جب سب جمع, آپ اپنے اوپر لیں, کچھ سال ہو گئے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ تھوڑی آ گئی ہے, بات کرنا آ گیا, اب آپ اپنی فیملی کی ایک دعوت کریں, گیٹ ٹوگیدر ہے, سب کو بلا لیں, میکے کو بھی سسرال کو بھی کر کرا کے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آپ کے سب رشتہ دار جمع ہیں, اللہ کے نبی نے ان کو بہترین کھانا کھلایا, جو بھی آپ کی حیثیت تھی یا اس دور کا جو رواج تھا. جب سب بیٹھ چکے, سب باتیں اچھی طرح سے ہو گئیں, تو اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ کیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی بات کی، پھر بہت اچھے انداز میں آپ نے لوگوں سے اپنے اخلاص کی بات کی کہ دیکھو کبھی میں نے تم سے کچھ مانگا، میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ پھر لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، یعنی گویا کہ آپ نے ہلکی پھلکی سے ان سے باتیں کی۔ جب سب نے گواہی دی، ایک بہت خوبصورت ماحول بن گیا جس میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، تو پھر اس پہ آپ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا؟ کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور تم اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے جیسے روز سونے کے بعد زندہ کیے جاتے اٹھتے ہو، اور اس دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان سے اس کے اچھے بدلے ملیں گے، اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب آپ سوچئے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ہی بات آئی کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پہلے بات ہوگی لا الہ الا اللہ، اور تیسری بات ہوگی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یعنی تین بنیادی عقائد رٹ لیں آج سے۔ آپ نے انشاءاللہ مکی صورتیں پڑھنی ہیں، ساری مکی صورتیں، اور زیادہ صورتیں ہی مکی ہیں قرآن میں، 2/3 حصہ قرآن کا مکی صورتوں پہ مبنی ہے، اس میں یہی تین ٹاپک آپ پڑھیں گے۔ تین سبجیکٹ تھے مکہ کے، توحید، رسالہ، آخرہ، اور آپ نے، میں نے بھی، نئے لوگوں سے جب بھی دین کی بات کرنی ہے انہی تین موضوعات پہ بات کرنی ہے، کوئی فقہی، کوئی دوسری بات، کوئی سود کی اور رشوت کی اور گانے بجانے کی بات کرنی نہیں ہے، جب تک ان کو یہ تین باتیں سمجھ نہ آ جائیں کہ اللہ کون ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کی کیا نعمتیں ہیں، ہم اس کی کتنی نعمتوں کو لیتے استعمال کرتے ہیں، رسول کی اطاعت، اس کی محبت، اس کے تقاضے، اور مرنے کے بعد جیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے بڑے پیار سے یہ بات کر دی، آپ کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے بات سن لی، لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، ہمسایہ بھی بنا بعد میں، کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ یعنی ابو لہب پہلا شخص تھا جس نے آپ کے خلاف زبان کھولی، کہنے لگا اس کو روک لو، یہ کیا باتیں کرنے لگا ہے۔ عقل مندی ہو گیا، تبھی اس کو سوچ گئی تھی نا کہ یہ جادو چڑھے گا سر پہ۔ کچھ لوگ کہتے چلو کوئی نہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا لوگ، چلو یہ قرآن ہی پڑھ رہی ہیں نا عورتیں، پڑھنے دو۔ کچھ جو ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ ہی دور جاتے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں، روک لو ابھی ان کو قرآن سے، کیوں؟ پھر یہ قرآن پڑھیں گی تو یہ ہم پہ تنقید کریں گی، قرآن پڑھیں گی تو ان کو ہماری برائیاں دکھیں گی۔ لیکن ابو طالب بھی تو رشتے داری تھے نا، وہ بھی تو چچا تھے اور ابو لہب کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو روکا، کہا نہیں، آپ خاموش رہے، اور اللہ کے نبی سے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا کرتے رہیے اور درگزر کریں، اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ کا بچاؤ بھی کروں گا، لیکن میں خود ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں۔ کس بات کے لیے؟ کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، میرے اور آپ کے عمل کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، دل ڈر رہا ہے میرا یہ بات کہتے ہوئے بھی۔ ابو طالب، ابو، چلے دونوں کو الگ لے لیتے ہیں، ابو لہب کیسی شخصیت ہے؟ سراسر دین کی مخالف، مدد تو چھوڑ دیجئے، دین کی مخالفت کرنے والا، بلا نہیں رہا بلکہ روک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ابو طالب کون ہے؟ دین کے کام کر رہے ہیں، دین کو فائدہ دے رہے ہیں، دین کے اوپر وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، لیکن خود جہنم میں جائیں گے۔ سوچئے، جب تک میری اپنی ذات پہ میری کہی ہوئی باتوں کا اثر نہیں ہے نا، آپ سارے لوگ میری بات سن کے عمل کرنے لگ جائیں نا، تو میرا حال اس شمع کی طرح جو خود تو جل جل کے ختم ہوتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ یہاں میرے لیے عمل کی بات کیا ہے، خوف کی بات کیا ہے، کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے دین کے کام کرنے کی، دین کی مدد کی، دین کے اوپر اپنا وقت، مال، ایفرٹس لگانے کی، تو ساتھ مجھے اپنے اوپر عمل کی بھی فکر کرنی ہے۔ میں سارا دن یہاں آپ کی خدمت کرتی رہوں نا، خود وقت پہ نماز بھی نہ پڑھوں، تو مجھے آپ کی یہ خدمت فائدہ نہیں دے گی۔ اگر میرے پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں تو میں آپ کو سارا دن پڑھاتی رہوں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے دیتے ہیں دین کے نام پہ، خود کو نہیں دے پاتے، تو اللہم لا تجعلنا منہم۔ کتنی بڑی مثال ہے آنکھیں کھولنے کی ہے۔ آج آپ دین کے نام پہ بہت سارے نام سنتے ہیں نا، مت سوچئے کہ ہر دیندار نیک بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں ان کی باتیں سن کر دوسرے نمازیں بھی شروع کر لیں گے، سود بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر ان کے اندر کوئی عقائد میں یا ان کے اعمال میں کوئی ایسی خرابی ہے جو ایک دیندار کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو کل کم از کم جواب دہی ضرور ہوگی. بات سمجھے؟ یعنی دین کی بات، دین کا کام، دین کی خدمت ایک بہت بڑی آنر ہے، لیکن معیار بڑا سخت ہے. ایک چھلنی ایسی اللہ نے لگا دی ہے، اس میں سے جھنیں گے تو پھر خود بچیں گے. دوسروں کو فائدہ دے دیتا ہے بندہ. فرعون نے بھی لوگوں کو جمع کر لیا تھا کہ آؤ اور موسیٰ کی بات سنو، لیکن خود نہیں مان سکا. تو اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آج دنیا میں ہم تیرے نام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم تیرے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو پلیز ہمیں خود کو بھی توفیق دے کہ ہم خود بھی اپنے لیے اس کام کو لے سکے. تو بہرحال یہ بات تھوڑی سی ختم ہو گئی، ادھر کچھ معاملہ بگڑا نہیں. ایک اور حکم اتر گیا قرآن پاک کی ایک اور آیت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا،
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
بس آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں. واعرض عن المشركين. اب جب یہ حکم اترا تو اب اللہ کے نبی کو یہ خاموش اشارے تھے کہ ایک اور اٹمپٹ کیجئے، ایک اور کوشش کیجئے. ہم اتم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی دیکھیں اس دن میں نے دعوت کی، لوگوں کو بلایا، کھلایا پلایا، بعد میں اتنی بدمزگی ہو گئی، دیکھو ذرا میرے رشتے دار مجھ سے ناراض ہوئے. جیسے ہم کبھی سوچ لیتے ہیں نہیں آئندہ میں نہیں جی ان سے بات کروں گی، میری نہیں سنتے. نہیں، حکم دوبارہ آ گیا، آپ نے دوبارہ لوگوں کو بلایا. اس دفعہ آپ نے گھر پہ نہیں بلایا، صفا پہاڑ پہ گئے، وہاں پر تشریف لے گئے، سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، یا سباہ یا سباہ. آپ کو بتائیے کس بات کی علامت تھی. اب اس دور میں مائک اور پیجر اور نیٹ سسٹم تو تھا نہیں ہے، نہ مائکروفون تھے بڑے بڑے. کسی بندے نے کسی کو کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی نا، امپورٹنٹ نیوز یا کوئی بریکنگ نیوز ہے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے تو اوپر جا کے یا سباہ کے الفاظ بولتا تھا. مطلب یہ تھا کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز. یا کسی دشمن نے کوئی حملہ کیا ہوتا تھا یا کوئی اور برا برا ہو گیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ بات سنی تو سب جمع ہونا شروع ہو گئے، ایک قسم کی کال تھی، کمن کمن لبیک تھی. جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لیے، یا بنی فہر، یا بنو قریظہ، یا بنو فلاں فلاں، یا بنی فہر، بنی عدی، بنی فلاں، سب کو بلاتے رہے. اب جب سننے لگے تو لوگ دوڑے کہ اللہ خیر کرے کہ اس شخص کے پاس اب کیا بات ہے. کہتے ہیں اگر کوئی خود نہ سکا اس پکار پہ تو اس نے کسی اور کو بھیجا، جاؤ سنو کیا مسئلہ ہے. جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے. جب سب اکٹھے ہو گئے اس وقت پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم مانو گے؟ اچھا، یہ بات اس دور کے اعتبار سے بالکل امپاسیبل تھی. اس پہاڑ کی لوکیشن ایسی تھی کہ پیچھے سے کوئی آ ہی نہیں سکتا، یعنی امپاسیبل بات تھی. لیکن لوگوں نے آپ کی یہ بات سن کر کہا ہاں ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور بامانت پایا. یعنی یہاں سے آپ دیکھیے کہ آپ کی زبان سے ایک ناممکن بات کو ممکن ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا اچھا تم میرے پر اتنا اعتبار کرتے ہو، تو آؤ پھر میں تمہیں اللہ کے ایک ایسے عذاب سے ڈرا دوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اور تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے ان کو آدب اوچے گا، بس وہ زور زور سے پکارنے لگے یا سباہا یا سباہا. یعنی آپ نے لوگوں کو تسلی دی کہ دیکھو میں نے جو بات تم سے کہی ہے تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مان جاؤ اللہ ایک ہے. پھر آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کی بات کی، یعنی ہلکی پھلکی سی تبلیغ کی، اور کہا کہ اگر تم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ جمے رہو گے، میری بات پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر میں بھی تمہیں رسول ہونے کے باوجود عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. اور یہ بات آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پڑھی. اگر آپ کتاب میں سے اگلی لائنوں کو پڑھیں یقین کریں دل کانپتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم اپنے خاندان کے ایک ایک بندے کا نام لیں. اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوی، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی مرہ بن کعب، اے بنی قصی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اے رسول کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اے رسول کی بیٹی فاطمہ، اور اے وہ لوگوں جن سے نسب اور قرابت کا رشتہ ہے، ہر ایک کو دیکھے پکار کر ملتے جلتے الفاظ سے آپ نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں کل نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، آگ سے بچا لو، تم اپنے آپ کو فائدے میں دے لو، اپنی رشتہ داری پہ مان نہ کرنا، اے میری بیٹی جو چاہو مان لو آج میرے مال میں سے، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں کچھ بھی بچانے والا نہیں ہوں، تمہیں کچھ فائدہ نہیں دوں گا، اور تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تو تعلق ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، یعنی سید ہو تم سارے، تو ٹھیک ہے، لیکن جس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ذرا آپ لکھیے، یہ سارے جملے لکھیں، اور اس کے بعد کسی بھی نعت کے وہ جملے لکھیے جس میں اللہ کے نبی کو مختار کل کر کے دکھایا جاتا ہے، اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد، محمد کے چھڑائے کو کوئی بچا نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ اور اس جملے کو پڑھیے، میں نے وقت کی کمی کے لیے آپ کو سارے نہیں پڑھ کے سنائے نا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو خود بچاؤ، میں نہیں کر سکتا، میری آس پہ نہ رہنا، آج یہاں پر میں کتنی خوش فہمیوں سے کہتے ہیں لو جی ہم نبی کے ہیں، اور نعوذ باللہ ایسی ایسی لوگوں کو لوریاں سناتے ہیں لوگ نعتوں میں قصوں میں، نعوذ باللہ ایک ایسی یعنی جاہلی کہوں گی، ہم مولوی کا نام لینا نہیں چاہیے، لیکن کہ ایک مولوی صاحب خطبے میں لوگوں کو کہہ رہے تھے قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اللہ کو حکا پیش کریں گے اور باتوں میں لگائیں گے، تو نیچے سے لوگوں کو کہیں گے آندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ، آندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ، یعنی میں نے اللہ کو ذرا بزی کر لیا، تم نظر بچا کے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کی بھی جانتا ہے پیچھے کی جانتا ہے، پتہ نہیں گرتا ایسا جس کا اللہ کو نہ پتا ہو، تو کیا نعوذ باللہ وہاں یہ ڈرامے بازی ہونی ہے؟ عقیدہ درست کرے، دیکھیں سیرت پڑھ کے آپ کا عقیدہ انشاءاللہ آدھا پہلے ہی ٹھیک ہو جانا ہے، پھر قرآن آپ کو دلیل ملے گی اس بات کی کہ نبی نے کیا میسج دیا۔ آج لوگوں کو سیرت نہیں پڑھائی ہم نے، ان کے نام پہ نعتیں سنائی ہیں، حدیثیں نہیں سکھاتے لوگوں کو نبی کے نام کی اور آپ کے الفاظ، اور ہم آپ کے قصے اور زلفوں کے قصے اور گفتگو، وہ سب اچھا ہے اگر علم کی حد کے اندر ہو، لیکن صرف ایک بڑی بڑی باتیں کر لینا یہ بات درست ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہی، تب اس کے بعد لوگوں نے سنا، تھوڑا کچھ ڈر گئے ہوں گے، کچھ بول پڑے، ابو لہب نے اس موقع پہ بھی تھوڑی سی باتیں کی، کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ اس پر پھر تبت یدا ابی لہب سورت جو تھی وہ نازل ہوئی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من،
اور اس میں جب ان کی بیوی کو پتا چلا کہ وہ امراتہ حمالت الخطب فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کو لوگوں نے بتایا تجھے پتا کہ قرآن میں تیری حج بیان کی گئی ہے، تو کہتے اس کے گلے میں نا ایک موٹی سی رسی ہوتی تھی، موٹی چین پہنتی تھی سونے کی، اور لوگوں کو دکھاتی تھی، کہتی یہ بیچ کے نا اس محمد کے خلاف استعمال کروں گی، اتنا بغض تھا اس عورت کے دل میں۔ اور جب خاص طور پہ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی، پھر تو آ کے اللہ کے نبی سے لڑنے لگ گئی کہ تم میرے اور میرے شوہر کے نام کے اوپر یہ بات کرتا ہے، اور واحد یہ شخص اور اس کی بیوی ہے جس کا نام لے کے قرآن میں بات ہوئی ہے، کسی اور ابو جہل تک کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حالات تھے میرے نبی کے ساتھ، ایسی باتیں سن کے کچھ لوگوں نے سوچا، کچھ گھروں میں گئے، کسی کو فکر ہوا، کچھ کسی کو کچھ، آپ دیکھیے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے نا، یہ ایسی جیسے آپ ایک در سن کے گئے، بہت دل کو ہلا دینے والا، تو اس درس کو سننے کے بعد ہر بندہ پھر کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے نا، کوئی کہنے لگا اچھا جی یہ ابو کفشا کا بیٹا ہے، یہ رسول بن گیا ہے، باتیں بڑی کرتا ہے، اچھا کوئی کہتا ہے یہ قریش کا دین چھوڑ کے نصرانی بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ تو نیا دین لے کے چل پڑا، یعنی جتنی باتیں تھی اتنی باتیں تھی، لیکن یہ وہ حالات تھے کہ اب ایسے لگتا تھا وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تابڑ توڑ وہی آ رہی ہے، ادھر سے راتوں کو انسٹرکشنز ملتی ہیں نبی کو، اور ادھر سے اللہ کے نبی صبح اٹھ کے بازاروں میں اعلانیہ تبلیغ ہوئی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رابط داروں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور آپ کو میں چند روایات سناتی ہوں کہ آپ حیران ہوں گے اور پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہیں باتیں کرتے ہیں. میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا, یہ ترمذی کی روایت ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی, تھوڑی سائڈ پہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, 3186 نمبر کی روایت ہے. حضرت اشری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت وانذر اشیر اتک الاقربین سورہ شورا کی آیت نمبر 214 ہے, سورہ شورا 214 یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آواز کو بلند کر کے فرمایا, اے عبد مناف کی اولاد اللہ کے عذاب سے ڈرو. پھر اسی طرح بازاروں اور مجموعوں میں جا کے آپ کیسے تبلیغ کرتے تھے. صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو دو بار دیکھا, ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا میں, اور رسول اللہ نے سرحلہ پہن رکھا تھا اور آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. ایک آدمی آپ کے پیچھے پتھر لے کر چل پڑا, سوچئے پتھر لے کر, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے. وہ کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ ماننا, یہ کذاب ہے. میں نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے. میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا عبد العزا یعنی ابو لہب ہے. آپ سوچئے ذرا, آپ کے چچا نے کبھی اپنے ملازموں کے ہاتھ میں پتھر پکڑائے ہوں کہ مارو اس کے سر پہ, یہ مجھے دین کی بات کہتی ہے. ابھی یہ وقت تو کبھی نہیں دیکھا, یہ اتنا پیارا دین پتھر کھا کے اللہ کے نبی نے دیا. اگر آپ اپنی ذات کو بچا رہے ہوتے, اپنی عزت اور اپنے رشتوں کو بچا رہے ہوتے, کہتے اللہ جی مجھ سے نہیں ہوتا, میں اور 50 نفل پڑھ لیتا ہوں رات کو, میں 4 سپارے اور گھر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں, مجھ سے یہ کام نہ کرائیں. آپ کو تبھی اس کا شاید پورا اندازہ ہوا کہ نہیں کہ آپ کا راستہ نبیوں والا راستہ ہے. پتھر کھاتے تھے وہ لوگ, ہمیں تو لوگ پھول بھیجتے ہیں. اسی طرح ایک اور راوی ہیں حضرت ربیعہ بن عباد, کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے اللہ کے نبی کو ذیل مجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو کہہ رہا تھا یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے دور نہ کر دے, اور یہ بھینگا بھی ابو لہب تھا. اپنے مخالفت کریں گے, پیچھے لگے جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تبلیغ کرنے, یہ ادھر جا کے دوسروں سے باتیں کرتے. پروپیگنڈا, آپ لوگوں کو اپنا ایک فلائر دیں گے, لوگ 4 فلائر اپنے بھی پکڑا دیں گے. آپ لوگوں کو ایک کال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اکیلے میں ادھر آؤ, آپ تم بتائیں ان کی بات پہ نہ جانا. اس قسم کے حالات تھے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. اور اگلی حدیث تو میں کہتی ہوں آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں سنتے وقت, صحیح الالبانی کی روایت ہے. حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہیں. صحابی آگے لفظ حدیث میں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم پھر وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے, اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے, آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے, یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور رسول اللہ آپ سے ہٹ گئے. ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا, اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا, آپ نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پیا اور وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو, اپنی گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوفزدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا ہے. بیٹیاں آ کے پانی دیتی تھی اور اللہ کے نبی کے زخموں کو دھوتی تھی اس دین کے لیے, اور اتنے زخمی ہونے کے باوجود آپ کو اپنی بیٹی کا سینہ کھلا ہوا اچھا نہیں لگا. کہا بیٹی دوپٹہ ٹھیک کر لو, ابھی سورہ نور تو کہیں 14-15 سال بعد نازل ہونی تھی, ابھی کوئی نہیں تھی ہوئی. یہ فطرت کی پکار تھی کہ بیٹیوں کے سروں سے اور گریبانوں سے دوپٹے اترے دے کر باپ ان کو کہتے ہیں صحیح کر لو. اور چند دن پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ پتہ نہیں میری بیٹی نے کہاں سے پوچھا ہے, وہ کہتی ہے نہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے, مجھے دلیل دیں کہاں ہے. یہ دلیل ہے. دیکھیے جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو اسی قسم کے کام ہوتے ہیں. حضرت ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے اوقاس کے میلے میں ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا لوگوں یہ آدمی بھٹک گیا ہے, کہیں تمہیں بھی تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے گمراہ نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا. نہ دیکھیے عمل کی بات, ریئیکشن نہیں کرنا. اللہ کے نبی اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتے تھے اگنور گریسفلی, لیکن وہ جان کے آپ کے سر ہوتا تھا. سچا دیندار کبھی لوگوں کو چڑھ نہیں چڑھاتا ان کے دین کے اوپر, لیکن آپ دیکھیے کہ اس قسم کے حالات ہو جاتے تھے کہ لوگ خود بخود آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے. اتنے میں کیا ہوا, حج کا موسم آ گیا.